الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. یہ باب بدگمانی کے سلسلے میں قائم کیا ہے. پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایاکم والظن، کہ تم بدگمانی سے بچو. فإن الظن أكذب الحدیث، اس لیے کہ بدگمانی جو ہے بڑی جھوٹی بات ہے. پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ غیر اختیاری طور پر جو خیال آتا ہے اس میں تو گرفت نہیں ہے، لیکن اس غیر اختیاری خیال کی بنیاد پر اس آدمی کے متعلق اپنے دل میں یہ طے کر لینا کہ ایسا ہی ہے، یا زبان سے اس کا اظہار کرنا، یہ دونوں چیزیں حرام ہیں. اور اس غیر اختیاری کو بھی دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ یہ چیز آگے بڑھنے نہ پاوے. اس لیے کہ یہ غیر اختیاری، یہ سمجھیے کہ ایک چھوٹی سی چنگاری ہے، اگر آپ اس کو دور نہیں کریں گے تو وہ انگارے کی شکل اختیار کر سکتی ہے. پہلے تفصیل بتلائی جا چکی ہے. ولا تجسس، اور کسی کے حال کی جستجو نہ کرو، کیونکہ شریعت مطہرہ نے بدگمانی سے منع فرمایا. تو اب عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کے متعلق بدگمانی پیدا ہوتی ہے تو آدمی کا نفس اس کے پیچھے لگا دیتا ہے کہ اس کے متعلق میرے دل میں یہ جو خیال آیا، اب میں ذرا تحقیق کروں کہ ویسا ہی ہے، یا اپنے اس خیال کو ثابت کرنے کے لیے اسی ادھیڑ میں اور اسی جستجو میں لگ جاتا ہے. شریعت نے اس سے منع کیا کہ نہیں، مومن کا کے ساتھ جو معاملہ ایک دوسرے مومن کا ہونا چاہیے کہ اس کی ہر چیز، اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو قابل حرمت ہے. تو اب کسی کو کسی حالت میں دیکھ کر کے غیر اختیاری طور پر جو خیال پیدا ہوا ہے ضرورت تو اس کی ہے کہ اپنی اس غیر اختیاری بدگمانی کو دور کیا جائے، اس سے اپنے دل کو پاک کیا جائے، نہ یہ کہ اس کو مزید پختہ کرنے کے لیے اس کی ٹوہ میں لگ جاؤ، اس کی جستجو میں لگ جاؤ، مزید آگے بڑھو. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. ولا تنافسوا، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ اور ریس نہ کرو. تنافس کسی نفیس اور عمدہ چیز کو اپنے لیے حاصل کرنے کے لیے دوسرے سے مقابلہ کرنا، یعنی فلاں مقام فلاں چیز میں حاصل کر لوں. یہ جو آپس میں اس کے لیے جو مقابلہ ہوگا، تو کبھی یہ مقابلہ آپس کی عداوت اور دشمنی تک پہنچانے والا ہوتا ہے، اس لیے اس کو منع کیا گیا. لیکن یہ دنیائی امور میں، دینی امور میں البتہ تنافس کی اجازت دی گئی، اس لیے کہ دینی امور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک کو وہ چیز دی جاتی ہے جو اپنے مطابق کوشش کرتا ہے. دنیا کے اعتبار سے تو مثلاً ایک عہدہ ہے، اس عہدے اور منصب کو حاصل کرنے کے لیے مقابلے چل رہے ہیں، تو ظاہر ہے ایک ہی آدمی اس کو حاصل کر سکے گا، دوسرے حاصل نہیں کر پائیں گے. اور یہ آپس کی مقابلہ آرائی جو ہے وہ آپس کی عداوت اور دشمناوٹ پر منتج ہوگی، جبکہ آخرت میں جو ایک مقام اور مرتبہ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپس میں مقابلہ کریں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کرو، آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہ مقام دیں گے، آپ کو بھی مقام دیں گے. اس لیے وہاں جو ہے یہ مطلوب ہے، اسی لیے قرآن میں حکم دیا گیا فلیتنافسین وفی ذلک فلیتنافسین متنافسین، ایسی چیزوں میں یعنی آخرت کے امور میں مقابلہ کرنے والے رکس کرنے والے رکس کریں. ولا تدابروا، اور ایک دوسرے کو پیٹھ میں دکھاؤ. یہ جب اسی آپس کی مقابلہ آرائی کی وجہ سے جب دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، تو اسی نفرت کا ظہور جو ہے وہ اس شکل میں ہوتا ہے کہ وہ ادھر منہ پھیر لیتا ہے، یہ ادھر منہ پھیر لیتا ہے، دونوں ایک دوسرے سے اپنے چہروں کو پھیر لیتے ہیں. اسی کو تدابر سے تعبیر کیا گیا. ولا تحاسدوا، اور ایک دوسرے کے اوپر حسد نہ کرو، یعنی کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے دل میں یہ سوچنا کہ اس کے پاس سے یہ نعمت چلی جائے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. ہاں اس جیسی نعمت مجھے بھی مل جائے ایسی تمنا، اس سے نعمت چھیننے کی اندر تمنا نہ ہو، اس کو رشتہ کہا جاتا ہے، رشک اس کی گنجائش. بلا تماغذ، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض اور دشمناوٹ نہ رکھو. وقول عباد اللہ اخوانا، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر کے رہو. حدثنا مسلم بن اسماعیل قال حدثنا حماد بن سلمة قال اخبرنا ثابت بن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مع امرأة من نسائه اذ مر به رجل فدعاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا فلان ان هذه زوجتی فلانۃ قال من كنت اظن به فلم اكن اظن بك قال ان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. یہاں ایک روایت پیش کر رہے ہیں، یہاں جس سند سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے، خود صحیح بخاری کے اندر انہوں نے دوسری سند سے اسی واقعے کو مزید تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، اور آپ کے اس اعتکاف میں ہونے کے دوران ایک مرتبہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے ان کے حضور کے پاس گئی. رات کو تھوڑی دیر بیٹھی ملاقات، اور پھر جب وہ واپس ہو رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لوٹانے کے لیے مسجد کی حد تک تشریف لائے، جہاں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان کے قریب کا جو دروازہ تھا وہاں تک، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس کرنے اور لوٹانے کے لیے لے کے آ رہے تھے، اسی درمیان دو انصاری صحابی وہاں سے گزرے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی عورت کے ساتھ ہیں، تو انہوں نے اپنی رفتار تیز کر دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اعلیٰ رسلے کو ٹھہر جاؤ، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ صفیہ ہے میری بیوی، میں ان کو یہاں لوٹانے کے لیے آیا تھا. یہ چیز ان حضرات انصار کو بئی مانا گیا، گنا گزری کہ کیا ہمارے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ ہم کوئی بدگمانی کریں گے؟ اس لیے انہوں نے کہا سبحان اللہ، تعجب کے طور پر اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ان شیطان وزری میرے انسان مذرب دم، کہ شیطان جو ہے آدمی کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے، یعنی بڑا جو ہے اس کا قید جو ہے، اور وہ آدمی کے اندر ایسا گھس جاتا ہے کہ اس طرح کے خیالات دل میں پیدا کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق اگر کوئی بدگمانی خدا نخواستہ پیدا ہو جائے تو یہ چیز آدمی کے ایمان کے لیے جو ہے وہ مضر ہوتی ہے. اس لیے گویا مطلب یہ تھا کہ بھلے ابھی کوئی بدگمانی نہ ہو، لیکن ایسی چیز جب ایک مرتبہ نگاہوں کے سامنے آ گئی ہوتی ہے تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گزشتہ واقعے کا جب کوئی خیال آتا ہے آدمی کے دل میں، تو اس جب واقعہ وجود میں آیا تھا اس وقت تو یہ بڑا خیال نہیں آیا تھا، لیکن بعد میں جب اس کا تصور آتا ہے تو یہ خیال آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وضاحت کے بعد وہ آئندہ ایسا یہ واقعہ اگر ان کو یاد آئے گا تو ابھی فوراً یہ چیز سازی آئے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، یہ وہ بدگمانی کا سوال پیدا نہیں ہوگا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا کہ کوئی ایسی صورت ہو جہاں بدگمانی کا امکان ہو تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ کسی کو بدگمانی کا موقع نہ ملے. یہاں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں سے ایک کے ساتھ تھے. جیسا کہ ابھی بتلا ان کو واپس کرنے لوٹانے کے لیے مسجد کی حد تک تشریف لائے تھے، اس مرہ بھی عجیب کہ اچانک وہاں سے ایک آدمی گزرا، ایک مسلمان، فدعاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا فلانے یہ میری بی فلانی ہے. اس پر اس آدمی نے کہا، یہاں رائے ہے روایت بھی معنی کی ہے، من کن تو عظلم بھی فلم اکن عظلم بھی، کہ اللہ کے رسول کسی کے متعلق گمان ہو سکتا تھا لیکن آپ کے متعلق تو کوئی ایسا گمان ہو ہی نہیں سکتا. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شیطان وزری من ابن آدم مجرا الدم، کہ شیطان انسان کے اندر ایسا گردش کرتا ہے اور ایسا سرایت کرتا ہے جیسا کہ خون. اس کا قید جو ہے کبھی آدمی کو ایمان سے محروم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اس لیے آپ نے بطور احتیاط کی یہ بات فرمائی. حدثنا یوسف و یعقوب قال حدثنا یحیی بن سعید اخو عبید بن قرشی قال حدثنا العامش عن ابی وائل عن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وان قال ما یزال المسروق منہ یتظن حتی یسیر آذن من الساعد. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ نقل کیا ہے کہ بعض مرتبہ کسی کی کوئی چیز جب چوری ہوتی ہے تو جس کا مال چورایا گیا ہوتا ہے اور وہ کبھی اپنے دل ہی میں چور کے متعلق مختلف جو ہے خیالات آتا ہے، فلانے نے خریدی ہوگی، فلانے نے لیا ہوگا، فلانے نے لیا ہوگا، حتیٰ یسیرہ آزم میسر، یہاں تک کہ اپنی غلط گمانوں کی بنیاد پر اپنے گناہ کے اندر وہ چور سے بھی آگے نکل جاتا ہے. یعنی چور نے چوری کر کے جس گناہ کا ارتکاب کیا تھا، یہ جس کا مال چرایا گیا ہے اپنی بدگمانیوں کے ذریعے سے اپنے گناہ میں اس سے آگے نکل جاتا ہے. گویا بتلایا یہ جاتا ہے کہ ایسی چیزوں میں گمان میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی چیز اگر خدا نخواستہ چوری ہو بھی جا رہے تو اس کو انہ للہ پڑھ کر کے ختم کر دو، جیسے کسی اور طریقے سے مال خلاق ہوتا ایسے یہاں پر بھی کسی کے متعلق بدگمانی نہ کی جائے. بلا وجہ حدثنا مسلم اسماعیل قال حدثنا حماد بن سلمہ قال اخبرنا عبد الله بن عثمان بن عبید اللہ بن عبد الرحمن بن سمرہ عن بلال بن سعد الاشعری ان معاویہ كتب الى ابي الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ وانه اكتب الی فی الساعة دمشق فقال ما لي من في الساعة دمشق ومن اين اعرفه فقال اني بلال انا اكتبه فكتبه قال ومن اين علمت مارفتانم فساکو اللہ وان تمین ہوں ادا بے نفس کا ولم یرسل بی اسمائی. یہ بلال ابن سعد اشعری کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ دمشق کے جو فساق ہے یعنی نامچون لوگ برائی کے اندر مشہور ہو برائیوں کے اندر وہ ان کے نام لکھ کر کے بھیجو. تو حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے پاس یہ خط پہنچا تو فرمایا مالی و فساق دمشق مجھے دمشق کے ان فاسقین سے کیا لینا دینا اور ممنا عارف میں ان کو کہاں پہچانتا. گویا انہوں نے اس سے اپنی لا علمی کا اظہار کیا تو حضرت کو ان چیزوں کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں تھی. اور کبھی کسی کے متعلق جو آدمی نیک ہوتا ہے وہ دوسرے کے متعلق نیکی کا ہی گمان کرتا ہے, جو بد ہوتا ہے وہ بدی کا گمان کرتا ہے. یہاں اس موقع پر شروعہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی رات کے وقت اپنی رات حاضرہ کو اس نے اپنے گھر کی کھڑکی سے دیکھا کہ ایک آدمی جا رہا ہے سڑک سے. اگر وہ خود چور ہے تو انہیں سمجھے گا کہ وہ چوری کرنے جا رہا ہے, خود بدکار ہے تو یہ سمجھے گا کہ یہ بدکاری کرنے جا رہا ہے, اور خود اگر کہیں کسی کو چپکے سے صدقے کے لیے پیسے دینے کے لیے جانے کی اس کی عادت ہے تو یہ سمجھے گا کہ کسی کو صدقہ کرنے جا رہا ہے. تو یہ بدگمانی جو ہے اصل اس کی جڑ تو اپنے اندر ہوتی ہے. آدمی کے اندر بدگمانی کے دوائی ہوتے ہیں, یہ بدگمانی دراصل دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے اندر یہ خرابی موجود ہے. اللہ و یقین والا نفسی آدمی اپنے اوپر دوسرے کو گمان کرتا ہے. تو بہرحال حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب میں فرمایا کہ میں کہاں جانتا ہوں ان کو, ان کے بیٹے بلال وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو میں آپ کو نام لکھ دیتا ہوں ان کے. چنانچہ انہوں نے نام لکھ کر کے دیے. جب نام لکھ کر کے دیے تو حضرت ابو دردا نے کہا تجھے کیسے پتا چلا, معلوم تو نے کیسے چلا ہے کہ تو ساتھ تو ان میں سے ہے, تیرا ان کے ساتھ تعلق ہے, پہلا نام تو اپنا لکھ. ظاہر یہ بات تو صاف ہے کہ بھائی کوئی آدمی کیسے جانے گا جب تک کہ ان کے ساتھ رابطہ نہ ہوگا, ان کے حالات کی تحقیق نہیں ہوگی, اور یہ اسی وقت ہوگی جبکہ ان کے پاس آنا جانا ان سے ملنا جلنا ہوگا. تو مارفتان فسا کو اللہ مانتا ہوں تم کو, تجھے ان کے فساق ہونے کا پتا اسی لیے چلا کہ تو بھی انہیں سے ہے, ادا بنفس کا اپنا نام پہلا لکھا. پھر غلام یوسف اسماعیل وہ بیٹے نے رشتہ بھی کر دی تھی لیکن پھر کیا دیتا ابو دردا اللہ تعالیٰ وہ بیزی نہیں. بارہ یہ بدگمانی کی بنیاد پر کوئی معاملہ کسی کے ساتھ کیا نہ جائے, اس بدگمانی کی بنیاد پر کسی کا حق روکا نہ جائے. جیسا پہلے بھی میں بتلا چکا ہوں کہ ایک تو ہے دل میں کسی خیال کا آنا اور پھر آدمی کا اسی خیال کو اپنے دل میں جما لینا اور اس کے متعلق یہی سمجھنا کہ یہ ایسا ہے. تو خیال کا آنا تو غیر اختیاری ہے لیکن اپنے دل میں اس کو جمانا اور اس کے متعلق یہ سمجھنا کہ یہ ایسا ہی ہے یہ گناہ, یہ جائز نہیں. اور اسی طریقے سے اس کا اپنی زبان سے کسی کے سامنے اظہار کرنا یہ بھی جائز نہیں, اور ایسا سمجھ کر اس کے متعلق اس کے ساتھ کیا کرنا عمل, کوئی مثلا کوئی بڑا ہے اس کا وظیفہ بند کر دیا, یہ تو اس طرح حالانکہ اب جب تم نے نہیں دیکھا کہ اس نے برا کام کیا ہے تو اس حرکت کی بنیاد پر اس کو جو سزا دی جا سکتی ہے یا اس کے کسی حق کو روکا جا سکتا ہے اس کو روکنا, یہ ساری چیزیں جو ہیں ممنوع ہیں. اس لیے کہ جب تک کہ بات حقیقی طور پر ثابت نہ ہو وہاں پر یہ سب جو کچھ کیا جائے گا وہ بدگمانی کے اندر داخل ہے. بابو حلق جاریت والمرأت زوجہا, یا کوئی بیوی اپنے شوہر کے بالوں کو مونڈ دے یا باندھی جو آقا, مطلب یہ کہ چونکہ بیوی اور باندھی سے پردے کا سوال نہیں ہوتا, ان کے حق میں جو ہے وہ پردہ سطر اس کا ہوتا نہیں, اس لیے بال وغیرہ بھی اگر ان کے کاٹ دیتی ہے تو اس کی اجازت ہے. حدثنا مسلم اسماعیل قال حدثنا سکین بن عبد العزیز بن قیس عن ابیہ قال دخلت علی عبداللہ بن عمر و جاریۃ تحلق عن الشعر وقال النور تلق الجلد. حضرت عبدالعزیز بن قیس کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا تو ان کی ایک بانڈی جو تھی ان کے بالوں کو مونڈ رہی تھی اور فرمایا کہ نورا, وہ نورا ہے نا وہ جو پاؤڈر ہوتا ہے اس کو بالوں کو صاف کرنے والا, وہ خال کو نرم کرتا ہے. باب نقصل ابن بغل کے بالوں کو اکھاڑ دو، بغل کے بالوں کو بھی صاف کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان کو اکھاڑا جائے. ہاں کوئی آدمی اکھاڑنے کی طاقت نہ رکھتا ہو یا اکھاڑنے کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ ناقابل برداشت ہے تو اس طرح میں اس کو موڑا جائے گا، لیکن اکھاڑنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی کہ اگر کوئی طاقت نہیں رکھتا تو وہ موڑ دے، لیکن اکھاڑنے کے متعلق لکھا ہے کہ اکھاڑنے کی اگر عادت ڈالے گا تو اس کی وجہ سے بغل میں بدبو پیدا نہیں ہوتی. اکھاڑنا یہ بدبو کا علاج بھی ہے. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا ابراهيم السعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطره خمس الختان والاستعداد ونطف البيت وقصف الشارع وتقليم الاسفار. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ فطرت کی باتیں پانچ ہیں. فطرت سے کیا مراد؟ بعضوں نے فرمایا فطرت سے مراد حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اور ان کی سنت. وہ نبیوں کی سنت جو ہے پانچ چیزیں ہیں، ایک تو ختنہ کرنا، دوسرا زیر ناف کے بالوں کو صاف کرنا، تیسرا بغل کے بالوں کا اکھاڑنا، تیسرا مونچھوں کو قطرنا، اور چوتھا اور پانچواں جو ہے ناخن کو کاٹنا. یہ حدثنا مسدد قال حدثنا یزید بن زرعین قال حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق قال حدثنا سعید بن ابی سعید المقبوری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم خمس من الفطرۃ الختان وحلق العانۃ وتقلیم الاظفار ونطف الزبر وقص الشارۃ. یہاں پر بھی انہیں پانچ چیزوں کو بتلایا ہے. اگر الفاظ میں فرق ہے تو پانچ چیزیں حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، ایک تو ختنہ، دوسرا زیر ناف کے بالوں کا مینڈنا، تیسرا ناخنوں کو کترنا، چوتھا بغل کے بالوں کو اکھاڑنا، اور پانچواں مونچھوں کے بالوں کو کترنا. وہ بھی قال حدثنا عبد العزیز قال حدثنا مالک بن سعید بن ابی سعید المقبوری یا نبی ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خمس من الفطرۃ تقلیم الاظفار وقصف الشارع ونطف البیت وحلق العانۃ والختان. یہاں بھی انہیں پانچ چیزوں کو بتایا ہے، البتہ یہ روایت کو بجائے مرفوع کرنے کے موقوفا ذکر کیا ہے. کسی ہندو کے گھر کا کھانا کھا سکتے ہیں؟ میرا ایک ہندو دوست ہے جو دوستی کے طور پر کھانے پینے کی چیز دیتا ہے، وہ کھانا جائز ہے؟ ان کے یہاں شادی میں جانا جائز ہے؟ اگر کوئی حرام چیز نہیں ہے تو کھا سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ زیادہ روابط کو پسند نہیں کیا گیا، دل میں ان کی محبت جا ڈزی ہو، ایسا تعلق نہ ہو، ظاہری معاملات کے اعتبار سے جو ہے تعلق رکھا جا سکتا ہے. بہرحال ان کے کھانے میں اگر کوئی چیز شریعت کے خلاف نہیں ہے، حرام چیزوں میں سے نہیں ہے، اس کی اجازت ہے. اگر کسی کے پاس ایک زمین ہو اور اگر وہ اسے کسی بینک کو اے ٹی ایم چالو کرنے کے لیے کرائے پر دینا چاہے تو کیا دے سکتے ہیں؟ اب یہ اے ٹی ایم نہ تو پیسے ہوتے ہیں اور مصروف کیے جاتے ہیں، لیکن چونکہ بینک اس کا جو کرایہ ادا کرے گی تو بینک کی آمدنی عام طور پر جو ہے وہ سود سے ہوا کرتی ہے، اس لیے وہ کرایہ اسی طرح کا ہوگا، اس بنیاد پر اس کی گنجائش نہیں ہوگی. بچے ہوئے مسواک کو کہاں رکھنا چاہیے؟ کسی کو جیسے زمین میں دفن کر دے یا کسی ایسی جگہ پر جہاں جو ہے جیسے ناخن وغیرہ ہوتے ہیں ایسی محفوظ جگہ پر ڈال سکتے ہیں. میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، دعا کی خواہش گزارش اللہ تعالیٰ ان کی بھرپور مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے. سلام کس طرح پھیرنا چاہیے؟ سلام کے وقت موڑے کے اوپر جو ہے یہ نگاہ ہونی چاہیے، اتنا چہرہ پھراوے جس کی وجہ سے موڑے کے اوپر نگاہ ہو، اس کا اہتمام کریں. کیا کھانا کھانے کے بعد پانی پینا سنت کے خلاف ہے؟ یہ تو کہیں نظر سے نہیں گزرا ہے. دانت میں سے خون نکلنے کی وجہ سے معلوم روزے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا روزہ دانت میں سے خون نکلنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ خون نکلا نہ جائے، اس کو تھوک دیا جائے. ناپاک پانی ڈول میں ہے، پاک پانی کے نل کے نیچے رکھ کر پانی پر مقصود کیا، جس سے اس میں پانی بہنے لگا تو کہا یہ پانی پاک ہو ڈول بھرنے پر، ہاں اگر اس میں نجاست کا اثر نہیں رہا باقی پاک ہو جائے گا. کا قرضہ تھا دو سال سے، 30,000 اور بڑھ گیا، 45,000 ہو گیا. نیت دینے کی ہے لیکن آوک اتنی نہیں ہے کہ ادا ہو سکے. کیا میں قرض دے سکتا ہوں آپ کے پاس؟ اگر زکات یعنی جو ایسا آدمی جو زکات دیا لے سکتا ہے، 612.35 گرام چاندی یہ برابر کے سامان زائد ضرورت سے نہ ہو، اور یہ قرضہ آپ کا اس کو کاٹنے کے بعد بھی اتنا سامان بچتا ہو تو اس وقت میں لے سکتے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے تمام رضائے سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما اللہ ہمیں اور ہمارے اہل و عیال سب چھوٹوں بڑوں کو اے اللہ صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما ہمیں کسی کا محتاج اور دست نگن نہ بنا ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما اللہ بھی جس بچے نے حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی ہے اس کو بے انتہا قبول فرما اے اللہ جس طرح اس کے سینے کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا قرآنی علوم و معارف سے بھی اس کو مالا مال فرما قرآنی اعمال صالحہ کا اس کا اہتمام نصیب فرما قرآنی اخلاق فاضلہ سے اس کو آراستہ فرما اللہ دن اور رات کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اللہ اس کا حق حفظ زیادہ کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما اللہ حفظ قرآن کا جو وعدے نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں ان وعدوں کو اس بچے اس کے والدین اس کے اساتذہ اللہ اس کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما جنہوں نے بھی اپنے اولادوں کو حفظوں میں لگا رکھا ہے اللہ ان تمام کے لیے عافیت و سہولت کے ساتھ حفظ کی تکمیل کی صورتیں پیدا فرما اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملا عاجلہ مستمرہ عطا فرما مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما سہاراؤں کو سہارا عطا فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما اللہ بے اولادوں کا اولاد عطا فرما جن کے اولادیں نافرمان ہیں ان کے اولادوں کو تو تیرا اور ماں باپ کا مطیع فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی جس سے مانی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا علانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب.